السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 645. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم باجماعت نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے. امام بخاری بھی اسی کے قائل نظر آتے ہیں واللہ اعلم. اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا کیا قول ہے کہ اگر عشاء کی نماز باجماعت کے لیے اگر کسی کی والدہ اس کو جانے سے روک دے تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں رکنا چاہیے، یعنی مسجد چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ علماء کے ڈفرینٹ اس میں اوپینین ہیں. کچھ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو واجب قرار دیتے ہیں. نماز با جماعت کی فضیلت کا بیان. اسود رضی اللہ عنہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے جہاں نماز با جماعت ملنے کا امکان ہوتا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسی مسجد میں حاضر ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی. آپ نے پھر اذان دی، اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ سیکنڈ جماعت بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر ایک جماعت مس ہو جائے تو اگر دو تین لوگ مل جائیں تو دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو آسانی دے دی گئی ہو اور لوگ پھر آرام سے جب دل چاہا تب آئیں. نہیں، یہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 یعنی 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور نیچے بھی وہی حدیث بیان ہوئی ہے کہ اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان با جماعت نماز پڑھے، اس کا درجہ یا اجر کئی گنا زیادہ ہے. حدیث 647. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عامش نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے. کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو. انتظار کرتے ہو تو نماز ہی میں مشغول ہو. سبحان اللہ. ایک حدیث میں 25 درجے زیادہ اجر بتایا گیا، ایک حدیث میں 27 درجے زیادہ بجماعت نماز پڑھنے کا ثواب بتایا گیا. اور ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ایکچولی دونوں تو صحیح ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بجماعت نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے. بس یہ بات آپ یاد رکھیں. اور یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، اس حدیث میں جو بات لائی گئی ہے خاص طور سے، کہ جتنے قدم انسان مسجد کی طرف اٹھائے گا اتنے قدم اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جب تک وہ مسجد میں رہے گا فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیں؟ اب ہو سکتا خواتین کو اس بات کا احساس اور ان کو خیال آئے کہ اچھا پھر ہم جو روزانہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر فرشتے رحمت کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے فرشتے؟ تو جی نہیں، جو خواتین نماز کی پابند ہوتی ہیں اور ان کو نماز کا انتظار ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی اجر لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو مکلف نہیں بنایا ہے باجماعت نماز کا. اللہ تعالیٰ نے خواتین کی آسانی کے لیے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی پریفرنس دیا گیا ہے، گھر میں نماز پڑھنے کا. لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہیں مسجد میں تو ان کو روکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر اصل میں جو اگر تعداد کا فرق بھی ہے یعنی 25 یا 27 کا، تو وہ ثواب ہی کے مطابق ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا. یعنی ثواب کی زیادتی کو بتانا اصل مقصود ہے. اور مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا گھروں اور بازاروں میں نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور جو گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی بات کی گئی تو وہ اکیلے نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے. ادروائز بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا ہی اجر رکھے گی. فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے، اور انہوں نے کہا ہم سے زہری نے، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں کہ فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس سے ایک تو فجر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور فجر کی نماز کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انسان کیا کر رہا ہوتا ہے. فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اسپیشلی جہاں اول وقت پر اذان ہو جاتی ہے عرب کنٹریز میں، جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ ابھی 3:14 پر اذان ہو رہی ہے فجر کی، تو گویا کہ ابھی تو آدھی رات بھی نہیں گزری، ایسا لگتا ہے یہ آدھی رات گزرتی ہے، ایسا لگتا ہے. جی، انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے نیند سے جاگنا گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. جو یوں ہی تو نہیں کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو نیند کو قربان کر کے اٹھتے، لیکن آج کل تو لوگوں کو نیند زیادہ پیاری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. جی، تو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نیند سے جاگنا، اسی لیے فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہمیں بطور دلیل کی ملتی ہے کہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، یعنی گواہی دینے والا، یعنی فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور خود قرآن بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ اصل جو قرآن کی تلاوت ہے فجر کی نماز میں ہے نا. ویسے بھی صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ کیا تھا، وہ تلاوت قرآن زیادہ کہاں کرتے تھے نمازوں میں؟ تو یا تو تہجد میں کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، یا پھر نمازوں ہی میں لمبی لمبی صورتیں یا لمبی قرآت کر کے تلاوت قرآن ان کی زیادہ ہوتی تھی. اور فجر میں قرآن لمبا پڑھنا فرشتوں کی گواہی کا سبب بنتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی نماز ہوتی تھی تو وہ بہت طویل ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، آپ بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے اس میں فجر میں. تو سبحان اللہ، فجر کی نماز میں لمبا قرآن پڑھنے سے وہ گواہی دینے والا بن جائے گا قرآن، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے پڑھنے والوں کے حق میں. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے، کہا کہ ہم سے عامش نے، اور کہا کہ میں نے سالم سے سنا، کہ میں نے ام دردا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردا رضی اللہ عنہ آئے، بڑے خفا ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی دیکھیں صحابہ کرام کیسے حالات کو دیکھ کر غضبناک ہوتے تھے. اور انس بن مالک بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح سے کام کرتے ہو یا ڈیلے کرتے ہیں، انہوں نے تابعین کے دور کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے. یعنی آپ سوچیں کہ صحابہ کرام چھوٹی سی یعنی خلاف اولا بات کو، نیکی کے کم ہونے کو سمجھنا، اس کو بھی وہ ایک طرح سے گناہ تصور کر لیتے تھے. اور آپ سوچیں کہ آج کیا حال ہوتا اگر وہ آج دنیا کے لوگوں کو دیکھتے، مسلمانوں کو یا ان کی حالت کو دیکھتے. تو باجماعت نماز کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں بچی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز مسلمانوں کا شعار رہا ہے ہمیشہ سے، بغیر جماعت کے نماز نہیں ہوتی. ہم سے محمد بن علی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے، برید بن عبداللہ سے، اور انہوں نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے. تو اوپر والی حدیث میں فجر کی نماز کا خاص طور سے ذکر تھا اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قرآت قرآن سنتے ہیں. دوسری دو حدیثوں میں جماعت کی فضیلت کا ذکر ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے تاکہ 27 سے زیادہ ثواب ملے، اور فرشتوں کا ساتھ بھی نصیب ہو، اور فرشتوں کی گواہی بھی لکھی جائے، کیونکہ فرشتے فجر کی نماز میں تلاوت سن کر گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش پر جا کر گواہی دیتے ہیں اور نیک بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور باقی دو احادیث میں با جماعت نماز کا اجر بتایا گیا ہے، زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان. مجھ سے قطیبہ بن سعید نے امام مالک سے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی نام سے، انہوں نے ابو صالح سمان سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ نیچے کی بھی حدیثیں دیکھ لیجیے، پھر ایک ساتھ اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدا پانچ قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرآن ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرآن ہی ڈالا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائے کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ایکچولی ظہر جو کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظہر کا وقت انسان کے آرام کا وقت ہوتا ہے یا کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ہی چلے جانا۔ آپ دیکھیں جس وقت سخت دھوپ ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا آپ کے جو بھی بڑے بیٹے ہوں گے یا گھر میں ہسبینڈ وغیرہ یا جو بھی آپ کے مرد رشتہ دار ہیں محرم، بعض وقت جب وہ ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل پسینے سے بھیگ کر واپس آ جاتے ہیں، حالانکہ بالکل تھوڑا سا راستہ تھا، کیونکہ یہاں پر تو مسجدیں بہت قریب قریب ہیں الحمدللہ، لیکن صرف وہ جو پانچ منٹ کا راستہ وہ طے کرتے ہیں گھر سے لے کر مسجد تک، اور گرمی کے دنوں میں جو حبس ہوتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہی انسان بھیگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ظہر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر میں جلدی چلے جانا، کیونکہ بعض اوقات انسان کاہلی اور سستی کرتے کہ اچھا ظہر کی تو نماز ہے نا، سری نماز ہے، جہری تو ہے نہیں، قرآن بھی سنے نہیں آئے گی، تو تھوڑا سا اس میں سستی اور کاہلی کرتا ہے۔ تو اسی بنا پر خاص طور سے ظہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں شہید کے بارے میں ذکر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے اور فی سبیل اللہ شہید ہو، تو وہ درجہ بالکل ڈفرنٹ ہے، یعنی وہ چوٹی کا جہاد بھی ہے اور اس کی شہادت بھی ڈفرنٹ ہے، لیکن کوئی بیماری سے مرتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے، واللہ اعلم کتنا درجہ ملتا ہے۔ لیکن خاص بات جو یہاں پر اس حدیث میں مینشن کی گئی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پر کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو پھر وہ کیا کرتے، قرآن ڈالتے اس کے لیے کہ ان کا نام نکلے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل جان لیتے تو اس کے لیے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ تو ایک تو باجماعت نماز کا ذکر ہے، مسجد کی طرف آنے کا ذکر ہے، اور پہلی صف کا اجر ہے، کیونکہ اوپر کیا بتایا گیا کہ جو صبح سویرے نکلے، صبح سویرے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے تو تب ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سورج جب نصف النہار پر پہنچ جائے تو اس سے پہلے ہی نکل جائیں ظہر کے لیے، تاکہ باجماعت نماز اور اول صف میں جگہ ملے اور تکبیر اولا کے ساتھ ملے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ گھرانے جن کے گھر کے لوگ تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں باجماعت، الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ اکثر کے گھر کا یہی حال ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ہسبینڈ پر تو کسی کا زور نہیں چلتا ہے، والد آپ سے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات بھائی بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں پر زور چل سکتا ہے والدہ کا۔ تو ہم اپنے بیٹوں کی ایسی پرورش کریں یا بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ وہ تکبیر اولا سے نماز پڑھیں، پہلے ہی چلے جائیں تاکہ ان کو اول صف میں جگہ ملے، تکبیر اولا ملے، اور اجر ان کا زیادہ لکھا جائے۔ جماعت کے لیے ہر ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان، بہت خوبصورت حدیث ہے یہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے والوں سے کہا تھا کہ یا بنی سلیمہ الا تحتسبون آثارکم، ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب سقفی نے، اور انہوں نے کہا مجھ سے حمید الطویل نے، انس بن مالک سے، انہوں نے رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ نیچے بھی حدیث وہی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت دور رہتے تھے، جیسے کہ نیچے کی حدیث میں آتا ہے، بنو سلمہ والوں نے ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رہیں، تاکہ نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کو اجاڑ دینا برا معلوم ہو، یعنی وہ مدینہ سے تھوڑا باہر تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بستی ختم ہو جاتی اگر وہ لوگ ادھر آ جاتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ سبحان اللہ۔ تو مدینہ کے قرب جوار میں جو مسلمان رہتے تھے ان کی آرزو تھی کہ وہ بھی مسجد نبوی میں ہی رسول اکرم کے ساتھ ان کی معیت میں نماز پڑھیں، یا وہیں سکونت اختیار کر لیں، وہاں رہنے کے لیے آ جائیں، تاکہ بار بار رسول اکرم سے ملاقات ہو اور ہر نماز ان کو باجماعت مل جائے یا پھر تکبیر اولا سے ملے، کیونکہ وہ دور تھے۔ لیکن رسول اکرم نے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ تم وہیں رہو، کیونکہ تم جتنی دور سے پیدل چل کر آؤ گے اتنے قدموں کا ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آؤ گے تو ہر ہر قدم نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو انسان کا ہر وہ قدم لکھا جاتا ہے جو وہ اٹھاتا ہے نیکی کی طرف، تو اس کے وہ قدم بھی نیکی کی طرف لکھے جائیں گے، اور اگر برائی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے تو برائیوں میں لکھا جائے گا. اب سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان نحن نحیی الموت و نکتب ما قدموا و آثارہم، کہ جو کچھ انسان نے آگے بھیجا یعنی اس کے قدم وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے اس کو بھی لکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہے، تمام احادیث پڑھ کر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اسپیشلی فجر کی اور عشاء کی نماز اکثر لوگوں پر بہت بھاری ہوتی ہے، اسپیشلی منافقین پر، کیونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں انسان دن بھر کے کام کاج کر کے تھک جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلے کرے یا سستی اور کاہلی سے ٹال مٹول سے کام لے، تو اس کی ترغیب دلائی گئی ہے اصل میں. اب آپ سوچیں کہ یہ احادیث پڑھ کر کون ہوگا جس کا دل نہیں چاہے گا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ کیا کبھی ہم نے یا ہمارے گھر کے مرد حضرات نے یہ احادیث پڑھی ہیں؟ مردوں کا تو ایسے لگتا ہے دین کے علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک بار بس جاب کرنا شروع کر دیا تو سمجھتے ہیں کہ بس اب کوئی چیز ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور احادیث کا تو کہیں دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہے نا؟ جب گھر کے مرد حضرات دینی تعلیم سے بہراور نہیں ہوں گے تو گھر والوں کی تربیت کون کرے گا؟ کیونکہ اصل جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے مرد پر ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو نیکی کی تعلیم دے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا بنائیں جس دن آپ سب بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ یا والدین ہیں تو والد کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ان کے سامنے چند احادیث پڑھ کر سنائیں. ہر ٹاپک میں سے چند چند احادیث سنا دیں تو کافی ہو جائے گا، تو کوئی دن مخصوص کر لیا جائے. سبحان اللہ، جو لوگ بھی مرد حضرات روزانہ دیکھیں 5 وقت چل کر جاتے ہیں، اور دیکھیں جب باجماعت نماز پڑھنے والے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کو کتنا ریلیکس محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد حضرات ہر کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، کوئی بھی سچویشن ہو، اور خواتین وہ کام میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات رشک بھی آتا ہے کہ اچھا اگر ہم پر بھی باجماعت نماز فرض ہوتی تو ہم بھی یہ کام چھوڑ کر چلے جاتے، ہماری نماز اس طرح سے ڈیلے نہ ہوتی. ہوتا ہے نا احساس کبھی کبھی، لیکن یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر کہ ہر بار عبایا پہننا، ہر بار بچوں کو چھوڑنا یا لینا یا ان کو تیار کرنا کتنا مشکل ہو جاتا جانا نا، یا ہم کچن کا کوئی کام کر رہے ہوں عین کام کو چھوڑ کر بیچ سے چلے جائیں، یہ بھی بہت مشکل ہوتا. تو ایک طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی کہ خواتین کے لیے باجماعت نماز فرض نہیں کی، صرف مردوں کے لیے ہے. تو ہم نے فجر اور ظہر کا دیکھ لیا، اب عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور بیچ میں ظہر کی نماز کے بارے میں بھی پڑھا، اور باجماعت نماز کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کے کہا، ہم سے یعنی ان کے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے عامش نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سہل زکوان نے، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، اور وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے. تو یہ تمام احادیث امام بخاری دراصل فجر، ظہر اور عشاء کی اہمیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسپیشلی منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، کیونکہ دونوں نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے، نیند کا ٹائم ہوتا ہے، نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے یہاں پر اس حدیث سے یہ نکالا کہ عشاء اور فجر کی جماعت دیگر نمازوں کی جماعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک بھی ان دونوں نمازوں کا جو اہتمام ہے، یعنی لمبی قرات کی جاتی ہے، اس میں اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے ان نمازوں کا. تو جب ہی تو رسول اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ورنہ آپ تو بہت زیادہ شفیق اور نرم دل تھے کہ ان لوگوں کے گھروں کو چلانے کا ارادہ کیا جو عشاء کی نماز میں باجماعت شامل نہیں ہوتے. دو یا زیادہ آدمی ہو تو جماعت ہو سکتی ہے، حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. مالک بن حویرس وہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تمہیں بڑا ہے وہ امام بنے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو لوگ بھی ہوں سفر میں تو وہ اس میں سے ایک اذان دے اور ایک پھر اقامت کہے اور ایک نماز با جماعت پڑھائے. اور جب دو لوگوں کی جماعت ہوگی تو کیسے کھڑے رہیں گے، جب دو مرد حضرات ہوں صرف اونلی تو کیسے کھڑا رہا جائے گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ سیم برابر برابر، جی ہاں، رائٹ سائیڈ میں اگر دو مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں سے جو نماز پڑھائے گا ایک امیر یعنی امام بنے گا اور دوسرا مقتدی اس کے بازو میں رائٹ سائیڈ میں کھڑا رہے گا، اور دونوں سیم سیم کھڑے رہیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے نہیں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دو مرد ہوں اور ایک خاتون ہوں تو کیسے ہوگا، دونوں مرد اسی طرح کھڑے رہیں گے بازو بازو اور خاتون پیچھے کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے؟ دو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے، اس کا بیان اور مساجد کی فضیلت. سبحان اللہ. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے عارض سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر. تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوائے نماز کی اور کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. یعنی مسجد کی فضیلت کے لیے بھی سیم وہی حدیث لائے ہیں امام بخاری جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر مل رہا ہے یا کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. اور جب تک انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک اس کا شمار نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی اتنا اجر لکھ دیا جاتا ہے. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے عبید اللہ بن عمر عمری سے، اور کہا کہ ہم سے خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا، انصاف کرنے والا بادشاہ، یعنی عادل بادشاہ. دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا. تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. چوتھے، دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی محبت ہے. پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے. ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ. ساتوں کوالٹیز کتنی اچھی ہیں اگر ہم یہ تمام کوالٹیز کو اپنے اندر اپنا لیں، اپنے اندر پیدا کر لیں. اور دیکھیں، عادل بادشاہ یہاں پر ٹھیک ہے، بادشاہ عدل والا ہو، لیکن ہم سب تو کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کو اپنے گھر میں کسی نہ کسی حیثیت سے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے الحمدللہ. یعنی اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا تو بڑی بہو ہیں یا بڑی بیٹی ہیں یا جو بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو، تو یا آپ بچوں کی والدہ ہیں، تو اس صورت میں آپ فیصلہ کر سکتی ہیں. تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. سبحان اللہ. عرش کا سایہ، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کا سایہ ملنا، یا عرش کا سایہ ملنا، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. لیکن اس کے لیے پھر ہم کو اپنے اخلاق اور اپنے اعمال ویسے ہی بنانے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے. اور یہی سات چیزیں نہیں، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہم کو ملتی ہیں جس میں ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو پہلا لفظ ہے یہاں پر عادل بادشاہ، تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. اور پھر دوسرا، وہ نمازی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے یا اٹکا ہوا رہتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ، یعنی یہاں پر امام بخاری اس کو مسجد کی فضیلت میں لائے ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے تو مسجد اہم ہوئی نا، پھر تو وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور خواتین کے لیے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یا اپنی وہ جگہ جہاں نماز وہ پڑھتی ہیں ان کو وہ بہت محبوب ہو اور فوراً وہاں جا کر ان کو نماز پڑھنے کی خواہش ہو رہی ہو، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث ہمیں بہت بڑی خوشخبری دیتی ہے اور ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہتی ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اور واقعی صحیح کہا مفسرین اور محدثین نے کہ اس حدیث پر اگر کتنا بھی کہا جائے تو کئی گھنٹے بھی ہم بولیں تو کم ہیں. ہر کوالٹی اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے. ایک حدیث یہاں پر اس کی تشریح میں انہوں نے لکھی ہے کہ فرشتوں نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، یا اللہ، تیری کائنات میں کوئی مخلوق پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں لوہا ہے. پھر پوچھا کہ کوئی مخلوق لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا کہ ہاں آگ ہے، جو لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے. پھر پوچھا، اے رب، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ فرمایا، ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر پوچھا، الہی، کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ فرمایا، ہاں ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے. پھر پوچھا کہ یا اللہ، کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ اہم ہے؟ فرمایا، ہاں آدم کا وہ بیٹا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا صدقہ کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی خفیہ صدقہ انسان کے کتنے درجات بلند کرتا ہے. لیکن ہم بعض وقت اپنی اچھی بڑی سے بڑی نیکی کو ذرا سے لوگوں کے لیے ضائع کر دیتے ہیں شو آف کرنے کے لیے. تو یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یا عورتیں بھی اس شرف کی حقدار ہو سکتی ہیں اگر وہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں. تو گھر کی خاتون اگر صحیح فیصلہ کرے، جو گھر کی ملکہ ہوتی ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرے اور نماز کا انتظار کرتی رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ. اگلی جو حدیث ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ
عشاء کی نماز کے لیے رسول اکرم اور کچھ صحابہ بہت دیر تک جاگتے رہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی زمین پر نہیں ہے جو نماز پڑھنے والا ہو ابھی فی الحال. اگلی حدیث دیکھیے 662 مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت کا بیان. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا ہم سے یزید بن ہارون نے, اور کہا کہ ہمیں محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبر دی, انہوں نے عطا بن یسار سے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا, وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے. سبحان اللہ, اس سے مسجد کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے؟ دو چیزوں کو ایک دوسرے کے اپوزٹ لائے گئے ہیں نا, کہ کچھ جگہیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور کچھ جگہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جانا. تو کون سی جگہیں پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت کا بیان, حدیث نمبر 662. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے, کہا ہمیں محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبر دی, انہوں نے عطا بن یسار سے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا, وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے. سبحان اللہ, کتنے درجات ہیں آپ دیکھیں مسجد میں جانے کے, اور کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی ہے, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے یا جو بار بار مسجد کی طرف جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسجدوں کا کیا حال ہے, بازار آپ دیکھیں, یعنی جس مال میں آپ چلے جائیں وہ مال میں ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا یہیں الٹ پڑی ہے. جب کارنش پر جاتے ہیں ہم تو لگتا ہے کہ پورا خبر دمام کارنش پر الٹ پڑا ہے, جب مال جائیں تو لگتا ہے سارے لوگ یہیں الٹ پڑے ہیں, یعنی ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے. لیکن مسجدیں مرسی افواہیں کہ نمازی نہ رہے, ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, کہ فجر کی نماز میں اکثر صرف ایک صف بھری پڑی ہوتی ہے. اکثر مسجدوں کا یعنی میجورٹی آف مساجد کا یہی حال ہے کہ صرف ایک صف مکمل ہوتی ہے فجر میں. کتنے دکھ کی بات ہے نا, تو مسجدوں سے وہ محبت ہی نہیں رہی. اور دیکھیں جبکہ ہم نے پیچھے والی حدیث میں پڑھا کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ, تو یہ بات ہم بتائیں گھر میں, سب کو بتائیں, ان کے اندر مسجد کا شوق پیدا کریں بچوں کے دلوں میں, اور اذان دینے کا شوق بھی بچوں کے دلوں میں پیدا کریں. بچپن سے ہمارے بچوں کو اذان دینا آتی ہو اور مسجدوں کی طرف وہ جانے والے ہوں. بعض اوقات کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہی نہیں ہم نہیں بھیجتے بچوں کو, راستے میں کوئی بھی انہیں کچھ کر دے گا یا کوئی شریر بچے ان کو ستائیں گے. جب آپ کے محلے ہی میں مسجد ہو اور روڈ کراس کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو کیوں نہ بھیجیں مسجد میں, بچپن سے بچوں کے دل میں مسجد کا شوق پیدا کریں. اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے ہی آپ کے کام, یعنی جو مشورہ ہوتا تھا کسی بھی کام کا, سب مسجد میں ہی ہوتے تھے. صحابہ کرام کی تربیت بھی مسجد میں ہوتی تھی, کوئی مشورہ ہوتا مسجد میں ہوتا تھا, یعنی ایک طرح سے مسجد تربیت گاہ تھی اصل میں. تو مسجد سے جوڑیں اپنے بچوں کو اور اس کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں, کیونکہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان عطا کرتا ہے. جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا, یہ بات بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ والی حدیث ضرور ہی ضرور پڑھ کر سنانی چاہیے, اسپیشلی اگر انڈیا پاکستان میں آپ کے جو بھی رشتے دار ہیں, تو آپ اس چھٹی میں اپنا یہ ہوم ورک رکھیں کہ آپ یہ حدیث سب کو پڑھ کر سنائیں گی, کیونکہ یہ بات بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی اکثر لوگ فجر میں جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی فجر کی دو سنتیں الگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی اصل میں آپ کے حکم کی. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ سعد بن ابراہیم سے بیان کیا, انہوں نے حفص بن عاصم سے, انہوں نے عبداللہ بن مالک بن وحینہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا. اور ایک اور سند یہاں پر امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ قبیلہ عزت کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن وحینہ تھا, سنا کہ رسول اکرم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں پڑھتا ہے, یعنی ایکچولی وہ سنت نہیں پڑھی تھی وہ شخص نے, تو وہ بعد میں پڑھ رہا تھا. اور اگلی حدیث اس کو کنٹینیو کرتی ہے, اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے آپ, پھر ساتھ میں ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں, جس کی فجر کی دو سنتیں رہ جائیں وہ ان کو نماز فرض کی جماعت کے بعد ادا کرے. اور امام ترمذی نے بھی یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی ہے. محمد بن ابراہیم نے اپنے دادا قیس کا واقعہ نقل کرتے ہوئے, ایک دن میں نے رسول اکرم کے ساتھ فجر کی نماز فرض با جماعت ادا کی, سلام پھیرنے کے بعد میں نماز میں پھر مشغول ہو گیا. رسول اللہ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے قیس, کیا دو نمازیں پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھ سے فجر کی سنت رہ گئی تھی, ان کو ادا کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا پھر کچھ مزائقہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی سنتیں پڑھی نہیں جائیں گی, نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل پڑھی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایون اگر فجر کی دو سنتیں بھی رہ جائے، کوئی اپنے گھر میں پڑھ کر نہیں جا سکا، تو وہ اس کو فرض نماز کی جماعت کی بات پڑھے گا۔ جماعت چل رہی ہو اور آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، اور باجماعت نماز کو چھوڑنا یا پھر اپنی الگ سے ایک نماز پڑھنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، بلکہ یہ باجماعت نماز کی ایک طرح سے تحقیر ہو جائے گی یا اس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اور اس پر تمام علماء نے اس حدیث سے جو تخریج کی ہے، امام بخاری نے جن لفظوں میں یہ باب منعقد کیا ہے، یہ لفظ ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ ایون فجر کی سنتیں جو اتنی امپورٹنٹ ہے وہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی باجماعت نماز کے دوران۔ اور جتنے بھی محدثین ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل ہے یا اور بھی بہت سارے محدثین، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب فرض نماز کی تکبیر شروع ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہ پڑھے، نہ فجر کی سنتیں اور نہ ہی کوئی سنت یا فرض، بس اسی فرض میں شریک ہو جائے جس کی تکبیر ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، امام بیہقی بھی اس سے یہی دلیل نکالتے ہیں، علامہ شوقانی وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ جب فجر کی نماز با جماعت کھڑی ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تو اس کے بعد وہ سنتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب ایک یا دو منٹ میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ان کو چاہیے کہ پھر کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی نفل نماز نہ پڑھے۔ تو تکبیر ہو چکنے کے بعد سوائے اس فرض نماز کی اور کوئی نماز جائز نہیں، مگر یہ کہ آپ پہلے سے اگر وہاں کھڑے تھے اور پڑھے تھے اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جماعت ابھی کھڑے ہونے والی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کوشش کی جائے کہ جب آج کل گھڑیاں تو ہیں تو ٹائم معلوم ہے کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، تو بہتر ہے کہ پھر اوائڈ کریں۔ تو تمام ہی علماء کا اس پر، انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ فجر کی سنت بھی ایون نہیں پڑھی جائے گی اگر فرض نماز کی جماعت شروع ہو گئی ہو۔ بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے؟ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ حفص بن غیاث نے، اور کہا کہ ہم سے عامش نے ابراہیم نقی سے بیان کیا۔ حضرت اسد بن یزید نقی نے کہا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف والیاں، یعنی یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ، یعنی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں اس وقت کا ذکر کریں کہ میں آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے، گھسٹتے ہوئے جاتے تھے پیر۔ ابو بکر نے دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا، پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب عامش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر نے آپ کی اقتدا کی اور لوگوں نے ابو بکر کی نماز کی اقتدا کی، تو عامش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ تو ایک اور حدیث میں اتنا ٹکڑا اور زیادہ ملتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے، بس ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں اور آپ ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن کوئی نبی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، لہٰذا رسول اکرم ان کے بازو میں کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پر دائیں طرف کھڑے ہونے کی وجہ رسول اکرم بائیں طرف بیٹھے تھے، کیونکہ آپ بیٹھے تھے، یعنی آپ کی تکلیف کی وجہ سے آپ سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا تو آپ بیٹھے تھے۔ تو یہ ایک اسپیشل معاملہ تھا سمجھے، کیونکہ پیچھے تو بہت سارے جماعت سے نماز پڑھنے والے مقتدی تھے، لیکن یہاں رسول اللہ کی بات تھی، تو رسول اللہ کیسے کسی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے تھے؟ تو پھر ایسا ہوا کہ یعنی رسول اللہ نماز پڑھانے لگ گئے تو سمجھے وہ امام بن گئے، اور ابو بکر سمجھے ان کے مقتدی ہو گئے دائیں جانب، اور باقی سب لوگ پھر ابو بکر کی اقتدا کر رہے، یعنی لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے اور ابو بکر رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے۔ اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ بار بار آپ پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، لیکن آپ کو جیسے ہی ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ نماز ہو گئی، تو بتایا گیا کہ نہیں نماز نہیں ہوئی، آپ کے انتظار میں ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ وہ اس وجہ سے، اس ڈر سے نہیں کہہ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں اور لوگ پھر بعد میں یہ سمجھے کہ اچھا ان اس کو برے شگون کے طور پر لے لیں لوگ کہ اچھا ابو بکر کی نماز پڑھانے کی وجہ سے ہم رسول اللہ کی نماز سے محرومی ہو گئے، یعنی رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں دل میں ایسا سوچ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ابو بکر بڑے نرم دل والے ہیں اور وہ رو پڑیں گے، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ ابو بکر بہت رقیق القلب تھے، بہت جلد ان کو رونا آتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ابو بکر کو رسول اللہ سے بہت محبت تھی، تو وہ کیسے نماز پڑھاتے؟ یعنی وہ ضرور سوچتے کہ رسول اللہ بیمار ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں، یعنی وہ رسول اللہ کی محبت میں ظاہر سی بات ہے پریشان ہوں گے. تو رسول اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان عورتوں جیسے، یعنی دل میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو. کیونکہ جو عزیز مصر کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا تھا ان کے بھی تو دلوں میں کچھ اور تھا اور وہ ظاہر کچھ اور کر رہی تھی، ہے نا؟ یعنی وہ خود دیکھنا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کو جبکہ وہ عزیز مصر کی بیوی پر الٹا الزام لگا رہی تھی اور خود بھی دیکھنا چاہتی تھی. تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور. یعنی اس کا آپ غلط مطلب نہ لیکن نعوذ باللہ جو عزیز مصر کے بیوی کے جو فرینڈس جو خواتین تھیں نعوذ باللہ ازواج مطہرات ویسی ہوں گی، وہ کہاں اور یہ کہاں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر اصل میں بتانا مقصد یہ کہ دل میں تمہارے کچھ اور بات ہے اور زبان پر تمہارے کچھ اور بات ہے، یہ بتانا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو آخر کار ابو بکر نے شروع کر دی نماز پڑھانا، لیکن رسول اکرم کو جیسے ہی تھوڑا افاقہ ہوا آپ دو لوگوں کے سہارے سے کھسٹتے ہوئے، یعنی کھڑے ہی صحیح سے لیکن پیر آپ کی زمین سے ٹک کر چل رہے تھے، یعنی وہ لوگ آپ کو لے کر چل رہے تھے ایسا سمجھے، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود بھی آپ باجماعت نماز کے لیے گئے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ بیمار اگر ہو تو کس حد تک وہ بیمار ہوگا تو تب بھی وہ باجماعت نماز ہی ادا کرے گھر کی بجائے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو ذرا سا معمولی بخار بھی بعض اوقات کچھ لوگوں کو نماز سے روک دیتا ہے. سب سے پہلے جس چیز کی چھٹی کرتے ہیں نا باجماعت نماز کی چھٹی کرتے ہیں لوگ. تو بیمار کو بھی چاہیے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے اگر وہ چل سکتا ہو یا چل کر آ سکتا ہو. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجئے، سیم وہی حدیث ہے لیکن تھوڑا سا جملہ زیادہ ہے، اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزارے، یعنی عائشہ رضی اللہ کے گھر میں. باقی بیویوں نے اس کی اجازت آپ کو دے دی. پھر آپ باہر تشریف لے گئے، آپ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے، یعنی زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے قدم. آپ اس وقت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دو حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے. عبید اللہ راوی نے بیان کی کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ کی عبداللہ بن عباس سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہ نے نہیں لیا رضی اللہ عنہا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی علی رضی اللہ عنہ تھے. اب یہاں پر اس حدیث کو وجہ جواز بنا کر کچھ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ. حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہ کسی یعنی بلا وجہ کوئی دشمنی رکھ کر علی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا ہو. ہو سکتا ہے وہ جو بات بتانا چاہ رہی انہوں نے بس عبداللہ بن عباس کا نام لے لیا، لیکن دو لوگوں کا ذکر تو کیا انہوں نے. لوگ کہتے کہ اچھا عائشہ رضی اللہ کے دل میں علی رضی اللہ کے خلاف نعوذ باللہ بغض یا کینہ تھا، آپ کیسے جانتے ان کے دل کا حال؟ آپ کو تو یاد ہوگا جب جو چھوٹا سا جھڑپ ہو گئی تھی، جنگ جمل جس کو کہتے ہیں، حالانکہ جنگ نہیں تھی وہ اچانک جھڑپ ہو گئی تھی، تو اس میں جب عائشہ رضی اللہ کا اونٹ گرنے لگا اور وہ حدج میں تھی تو علی رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو آ کر کہا تھا کہ آپ کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا. تو انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کا. بھلا وہ کیسے، وہ تو رسول اللہ کی بیوی تھی نا، وہ کیسے دل میں بغض رکھتی ہیں رسول اللہ کی داماد سے؟ اور جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیسے بغض رکھ سکتی ہیں بھلا؟ تو یہاں پر نام کا ذکر نہ کرنے سے یہ مت سمجھیے کہ عائشہ رضی اللہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بغض رکھتی تھی، بلکہ انہوں نے ہو سکتا ہے بس ایک عبداللہ بن عباس کا نام لے دیا ہو، کیونکہ ہم تو ان کے دل کا حال نہیں جانتے. اور یہاں پر اصل میں اس حدیث سے بہت سارے اسکالرز نے یہ دلیل نکالی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ آپ کے بعد مسلمانوں کی باغ ڈور کون سنبھالے، یا مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ کون بنے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور اس کے علاوہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ علیہ، وہ بھی محدث تھے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ہم سورہ نساء میں آیت پڑھتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ہے نا؟ سورہ نساء کی آیت ہے کہ وہاں من النبیین آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ والصدیقین. تو نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا، کس کا نام لیا؟ صدیق کا نام لیا. من النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہداء پھر عمر عثمان علی، تینوں بھی شہداء ہیں الحمدللہ. تو صدیق سے یہ اخذ کیا گیا کہ سیکنڈ رسول کے بعد جس کا درجہ تھا وہ ابو بکر صدیق تھے، تو لہٰذا ان کا خلیفہ بننا صحیح تھا یا نہیں تھا آپ بتائیں؟ بطور اولا صحیح تھا ان کا خلیفہ بننا، اللہ کی بھی یہی مرضی تھی اور رسول اللہ کی بھی یہی مرضی تھی. اس لیے تو رسول اللہ نے کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں کہا. قرآن تو بہت سارے لوگوں کو زیادہ یاد تھا، یہ تلاوت قرآن تو بہت سارے لوگوں کی بہت اچھی تھی، خوشالحانی سے تلاوت کرتے تھے، لیکن آپ نے صرف ابو بکر صدیق کو کہا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابو بکر صدیق سے زیادہ موضوع کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے آپ نے بار بار تاکید کی کہ نماز ابو بکر صدیق پڑھائیں. اسی سے ابو بکر صدیق کی خلافت کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے واضح دلیل اور کوئی مل ہی نہیں سکتی ہم کو. اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کچھ معذرت پیش کی تو آپ ناراض ہو گئے اس کی بنا پر، جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بہانہ کیا کہ وہ رقیق القلب ہیں، کہیں رونا نہ شروع کر دیں مصلے پر جا کر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ بھی دیا کہ آپ عمر سے کہیں پڑھانے کے لیے، لیکن رسول اللہ نہیں مانے، آپ نے کہا کہ نہیں ابو بکر سے کہو پڑھائیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتی تھی کہ اگر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور بعد میں اگر رسول اکرم کی وفات ہو جاتی ہے تو عوام یعنی جو لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کریں گے، یعنی اس کو بدشگونی سمجھیں گے، تو اسی لیے رسول اکرم نے دیکھیں کیا کہا کہ تم یوسف کے ساتھ والیوں جیسی ہو، یہ کہہ کر سب کو خاموش کرا دیا۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس سے بہت اچھے پوائنٹ اخذ کیے ہیں، پہلا یہ کہ ایسے شخص کی اس کے سامنے تعریف کرنا جس کی طرف سے امن ہو کہ وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہوگا، دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، تیسرا چھوٹے آدمی کو حق حاصل ہے کہ کسی اہم معاملے میں اپنے بڑوں کی طرف مراجعت کرے، چوتھا کسی عمومی مسئلے پر باہمی مشورہ کرنا، پانچواں بڑوں کا ادب بہرحال بجا لانا، جیسے کہ ابو بکر صدیق نے رسول اکرم کی تشریف آوری دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، اور چھٹا نماز میں بکثرت رونا، اور ساتواں بعض اوقات محض اشارے کا بولنے کے قائم مقام ہو جانا، اور آٹھواں نماز باجماعت کی تاکید شدید، یعنی رسول اللہ اتنے بیمار ہونے کے باوجود بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا کوٹا تھا جو پورا ہوا، باقی کا ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔